سورة مريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. كافها يا عين صاد.
ذكر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جب کہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانگ ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. ایک عام انسان کے دعا مانگنے میں اور ایک پیغمبر کے اور اللہ کے خاص بندے کے دعا مانگنے میں کتنا فرق ہے. ایک عام انسان اگر اولاد کی دعا کرتا ہے تو وہ دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بچہ دے، کہ میرا کاروبار سنبھال لے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور بس اس سے آگے ہم نہیں سوچتے. لیکن وہ شخص جس کے دل میں دوسروں کا درد ہے، دوسروں کے لیے غم ہے، وہ اگر اولاد مانگتا ہے تو ساتھ ہی کیا کہتا ہے کہ اللہ جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث پائے، یعنی نبوت کی میراث پائے، اور پھر وہ پسندیدہ انسان ہو، اس کے اخلاق کی تربیت کی ابھی سے فکر ہے، ابھی اس کا کوئی نام نشان نہیں، لیکن ابھی سے فکر ہے کہ وہ نیک ہو، اچھا انسان ہو. جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام روز اپنی قوم کو تعلیم دیتے تھے، تو نشانی یہ مقرر ہوئی کہ جب بیوی حاملہ ہو جائے گی تو اس وقت زبان کھلے گی نہیں، یعنی دنیا کی کوئی بات نہیں کر پاؤ گے. تو ایسے میں پھر کیا کرنا کہ تم بھی تسلیم کرنا اور باقی لوگ بھی. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح و شام تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لو، ہم نے اسے بخشن نہیں حکم سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی. حکم کا معنی یہاں کیا ہے؟ قوت کا فیصلہ، دین میں سمجھ، معاملات میں صحیح ڈسیزن کرنے اور صحیح رائے دینے کی صلاحیت، یعنی فیصلے کا اختیار. کوئی بھی انسان کسی کام کو زیادہ بہتر طور پر اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اس معاملے کو نمبر 1 سمجھتا ہو اچھی طرح، نمبر 2 اس کے بارے میں اوپینین درست ہو، اور نمبر 3 اس کے بارے میں ڈیسیژن بھی صحیح ہو. کیونکہ اگر ہم کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے، ایک چیز کی حقیقت کچھ اور ہم اسے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فیصلہ بھی درست نہیں ہوگا، اور پھر جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ درست نہ ہو تو عمل بھی درست نہیں ہوتا. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں زندگی میں ہر وقت فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو فیصلہ کرنا تھا، اس کو بعض وقت ایک لمحہ لگتا ہے، انسان ادھر یا ادھر پلٹ جاتا ہے، اور یہی سے آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے وقت کے استعمال میں. اور ہماری ساری زندگی اسی طرح کے فیصلوں سے بھری ہوئی ہے. ایک کامیاب انسان کے لیے ایک بہت اہم کوالٹی یہ ہے کہ وہ درست فیصلے کرنا جانتا ہو، درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور یہ بھی ایک طرح سے گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو پیدائشی طور پر دی. وہ آتینا الحکم صبیا، ابھی وہ بچے ہی تھے اس وقت سے انہیں یہ صلاحیت عطا کی.
وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا.
اور کیا صفات تھی؟ نرم دلی. نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور سختی جس چیز میں آتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. نرمی سے جتنی خیر اور بھلائی آتی ہے سختی سے اتنی ہی بھلائی دور چلی جاتی ہے. نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سختی سے عطا نہیں کرتے. اس لیے خصوصی طور پر دین کا کام کرنے کے لیے انسان کے اندر نرم مزاجی کا ہونا بے حد ضروری ہے.
وحنانا من لدنا وزکات.
اور دوسری چیز پاکیزگی، یعنی نفس کی آلائشوں سے اور گناہوں سے پاکیزگی.
وکان تقیا.
اور متقی ہونا یعنی خدا کا خوف رکھنا.
وبرم بوالدی.
اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، والدین کا فرما بردار ہونا.
ولم یکن جبارن عصیا.
اور وہ جبار نہ تھا یعنی سخت نہ تھا، جابر نہ تھا اور نہ نافرمان.
وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا.
سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. ان تین موقعوں پر خصوصی طور پر سلامتی اور سلام کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں وقت بہت وحشت کے ہوتے ہیں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ روتا ہے. وہ وقت اس کے لیے وحشت کا وقت ہوتا ہے، بالکل ایک ٹوٹلی نئی انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے. دوسرا موقع جب انسان اس دنیا سے موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جب ادھر سے رشتہ کٹ جاتا ہے، دنیا سے نگاہیں بند ہو جاتی ہیں اور دوسری دنیا کے لیے آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایک کمپلیٹ ٹرانزیشن ہو جاتی ہے. مکمل طور پر انسان ایک حال سے دوسرے میں چلا جاتا ہے. اور تیسرا وہ وقت بڑے دہشت کا وقت ہے جب انسان حشر کے دن اٹھے گا، قیامت کے دن مرنے کے بعد یعنی قبر کے بعد پھر اٹھنا بالکل ایک نیا سین ہوگا. ہر شخص اس وقت گھبرایا ہوگا کیونکہ کوئی رشتے دار دوست ساتھ نہیں ہوگا. یہ تینوں وقت تنہائی کے وقت ہے. دنیا میں آتا بھی انسان تنہا ہے، مرتا بھی تنہا ہے. اگر کوئی اور مرے بھی تو اس کا ایکسپیرینس اس کے ساتھ آپ کو تو نہیں وہ فائدہ دیتا کچھ. اب قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو بالکل اکیلے ہو جائیں گے. اس لیے ان تین وقتوں کا بہترین ہونا خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ ان کو نصیب ہوا. اور اب ہماری پیدائش کا وقت گزر چکا، اب موت اور قیامت کے دن کی سلامتی کے لیے ہم سب کو اپنے لیے خود دعا کرنی چاہیے.
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ.
اور اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو. علیہ السلام جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چپ بیٹھی تھی، اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتہ کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر میں چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتہ نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. اور یہ وقت حضرت مریم کے لیے بہت آزمائش کا وقت تھا. ایک دیندار گھرانے کی لڑکی جو بچپن سے ہی اپنے زندگی کے آغاز سے ہی ہیکل میں دن رات عبادت میں رہتی تھی اور اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو اور وہ ایک بچہ لے کر قوم میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے مشکل وقت اور کون سا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، انہوں نے صبر کے ساتھ اس آزمائش کو جھیل لیا. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ حمل کو لیے ہوئے دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اب انہیں فکر تھی رسوائی کی، کیونکہ عزت انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچے تو یہ انسان کے لیے بہت ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. اسی لیے کہنے لگی کہ کاش میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اب میں اپنی قوم کو کس طرح فیس کروں گی. فرشتہ نے پانتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ رواں کر دیا ہے. یعنی اس کا پانی پیو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصے کی حالت میں، غم کی حالت میں، ڈپریشن کی حالت میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال جو ہے نہانے میں، وضو میں، پینے میں انسان کے لیے مفید ہوتا ہے. اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑے گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. ایک بہت زبردست تدبیر اللہ تعالیٰ نے ان کو سچائی، پینے کے لیے پانی دیا، کھانے کے لیے کھجوریں، کیونکہ کھجور انسان کی انرجی دیتی ہے، اور جس اسٹیج سے وہ گزری تھی اس پہ اور بھی فائدہ مند چیز تھی. اب یہ کہ غم کا، پریشانی کا، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو جسمانی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. پانی اور کھجور نے ان کے اندر ایک قوت پیدا کی، اور اس کے بعد لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خاموشی کی قوت چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو روک لے، خاموش رکھے، بولے نہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلی قوت تو کم ہی اس طرف توجہ دیتے ہیں، پہلی قوت کے حاصل کرنے کی طرف، جب کوئی غم وغیرہ آئے تو ہم کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا موقع جہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے وہاں پوری قوت اپنی لگاتے ہیں جواب دینے میں اور دوسرے کے ساتھ آرگیو کرنے میں، جبکہ یہاں معاملہ برعکس ہے کہ اپنا خیال کرو، کیئر کرو، اور اس کے بعد یہ کہ خاموشی اختیار کر لو، جو کہتے ہیں کہنے لو. کیونکہ بہت سی باتیں بول کر بتانے کی بجائے خاموشی زیادہ بہتر جواب ہوتی ہے ان کا. اب یہ کس چیز کی وضاحت کرتی اور کیا بتاتی، اور بتاتی بھی تو کوئی ماننے کو کہاں تیار ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اصل اس کو یقین ہی نہیں کر سکتی تھی. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تم نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی، نہیں تو ایک نیک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکات کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی وہ ایک دن کے بچے ہیں اور نماز اور زکات کا حکم مل رہا ہے، اور انسانی حقوق میں والدہ کے ساتھ اچھا سلوک، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑی انوکھی ہیں اور جو پہلی مرتبہ وجود میں آئیں، لیکن ان کے بارے میں ہم نے کبھی شک نہیں کیا. مطلب سورج کا باپ کون ہے، یہ سورج کو بنانے والا کون ہے، ہمیں دیکھا تو نہیں، کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی شک نہیں کیا. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں اپنا آپ خود بنوا رہی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے تو غلط تعویل کرتے ہیں، اور دن بعد کے پیدا ہونے والے بچے کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب بھی یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کے ازالے کا موقع بھی ہوتا ہے، وہ نقصان پلٹایا جا سکتا ہے، دوبارہ نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان پہ بڑے بڑے غم گزرتے ہیں، جانوں کے نقصان ہوتے ہیں، مال کے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ان غموں کو دکھوں کو بھول جاتا ہے، پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی ناکامی ایسی ناکامی ہے کہ جس کے بعد دوبارہ سنبھلنے کا کوئی موقع نہ ہوگا اور بہت ہی حسرت کے لمحات ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جب انسان صرف پچھتائے گا اور کچھ نہ کر پائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ کتنے زبردست دلائل تھے۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ پتا چلتا ہے کہ حق کے راستے کی تلاش میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن آپ سے زیادہ نالجبل ہو، اس لیے جو شخص تکبر نہ کرے اس کے لیے تو راستے کھلے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ فلاں شخص تو چھوٹا ہے، اس کی عمر کم ہے یا تجربہ کم ہے، تو وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں لیکن باپ کو کہتے ہیں آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ اسی میں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو بھی حق ہے کہ والدین کو سمجھا سکے ادب احترام کے ساتھ۔ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، یہ اس کی بندگی کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ ان کا ادب اور احترام اور باپ سے محبت کہ باپ نے اتنی بڑی دھمکی دی تو جواب میں انہوں نے پلٹ کر بدتمیزی نہیں کی، کیا کہا؟ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، استغفر لک ربی۔ اس میں بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو اچھی نصیحت کرنا ایک طرف اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کا عزت اور احترام ایک طرف، ان دونوں چیزوں میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم کسی کے استاد بن گئے اور وہ عمر نام سے بڑا ہے تو اس سے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں۔ پھر کہتے ہیں وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، یعنی پھر وہ علاقہ چھوڑا ہے، ہجرت کر لی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا، ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے دانی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے دیا، یعنی مددگار دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کی خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ بات کا سچا ہونا اور گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دینا۔ تمام انبیاء میں یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ صرف خود ہی نئے کام نہیں کرتے رہے، اپنے بچوں کی بھی ہمیشہ انہوں نے فکر کی ہے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے اور تربیت میں سب سے ابتدائی اور بنیادی چیز کیا ہے کہ بچوں کو اللہ کا حق پہچاننے والا بنائیں، ان بچوں کے اندر ایسا احساس پیدا کرے کہ وہ اللہ کا حق پہچانے، یعنی نماز کی طرف راغب کرنا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف تو کراتے کوئی نہیں، نہ اس کی محبت دلاتے، صرف سوکھا سوکھا کہتے رہتے نماز پڑھو اور اس سے وہ تنگ آتے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت دلائیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ان سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں زمین بھر میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی باتیں کیا کریں. یعنی ضروری نہیں کہ آپ ہر روز بچے کو کسی پیغمبر علیہ السلام ہی کی کہانی سنائیں، وہ ساری کہانیاں تو سنائیں گے آپ ان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، خود انسان کو جو بنایا ہے، ان چیزوں کو دکھا کر بھی آپ بچوں کی تربیت کیا کریں. مثلا میں اپنے بچے کے لیے انسانی جسم اور کائنات کی مختلف جو چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں، گیلیکسیز، ادھر ادھر کی بہت سی چیزیں، ان چیزوں کی تصویریں اور ان چیزوں کے حقائق بتا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھاتی ہوں کہ کتنا بڑا ہے وہ رب، کوئی اور یہ نہیں بنا سکتا. اس سے بچے کے اندر توحید بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بھی آتی ہے، پھر اللہ کی عبادت کو دل بھی چاہتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پر نماز جو ہے یہ ایک فرض عبادت ہے اور کسی حال میں بھی معاف نہیں. اس کو جو کیسے موجود ہے آپ کو سوچ سکیے کہ نماز کیا سکھاتی، کیونکہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ نماز کیسی کیا ہے. اور بہت سے لوگ اتنا جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے لیکن اس کی شدت ان کو معلوم نہیں. تو ایسے بچے جو بڑے ہو چکے ہوں، آپ اگر انہیں خود نہیں سمجھا پاتے تو اس قسم کی کیسے سنوا کر بھی آپ ان کے ذہن سازی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ فوری طور پر سن لیں گے. ایسی چیزیں اگر فراہم کر دیں تو معلوم نہیں کس وقت کوئی اٹھا کے سن لے، کوئی کتاب فراہم کر دے، کس وقت کوئی اٹھا کے پڑھ لے اور دل کی دنیا بدل جائے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. یہ ہے وہ پیغمبر جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. یعنی بعد میں جب آہستہ آہستہ لوگ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو گئے، نسلوں میں بگاڑ آتا گیا، تو سب سے پہلے جو چیز ضائع ہوئی وہ کیا؟ نماز. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ یعنی کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو جب اس کے برابر کوئی نہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر ان کو گھٹنوں کے بل گرائیں گے. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کی ذمہ ہے. ثم ننجي الذين اتقوا, پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی تھے. ونذر الظالمين فيها جثيا, اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. اس آیت میں پل صراط کا ذکر کیا جا رہا ہے. جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کوئی مومن ہو یا کافر, نیک ہو یا بد, جنت میں جانے والے بھی اور جہنم میں جانے والے بھی سب اس پل سے گزریں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے. کچھ تو پلک جھپکتے ہی یوں ایک دم, کچھ بجلی اور ہوا کی طرح, جیسے ایک الیکٹرک لفٹ ہوتی ہے, تیزی سے فوراً پار ہو جائیں گے. کچھ پرندوں کی طرح, جیسے پرندہ اڑ کے دوسری طرف جا پہنچتا ہے. کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح, یعنی تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح. کچھ دیگر سواریوں کی طرح, جیسے اونٹ کی سواری ہے یا اور سواریاں ان کی طرح. کچھ لوگ بالکل صحیح سالم گزر جائیں گے, ان کو کچھ بھی تکلیف نہ پہنچے گی. کچھ زخمی ہو کے گزریں گی, کیونکہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اس پل کے اوپر ایک آنکڑے سے لگے ہوں گے جیسے کانٹے ہوتے ہیں نا, اس طرح. اور غلط کار لوگوں کو وہ الجھیں گے, غلط کار لوگ اس میں, اور وہ اس میں زخمی ہوں گے. کچھ لوگ جہنم میں گر پڑیں گے, یعنی پھسل جائیں گے اس سے, جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا. اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتیں گے جافر پہلے, پھر باہر نکال لیے جائیں گے. لیکن کافر اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے, وہ سب جہنم کے اندر ہی گر پڑیں گے. حدیث میں آتا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, بعض بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے, بعض ہوا کی طرح, بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح, بعض اونٹوں کی طرح, بعض دوڑنے والے انسانوں کی طرح, بعض پیدل انسانوں کی طرح. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آخری مومن جو اس پر سے گزرے گا, یعنی آہستہ آہستہ گزر جائے گا, اور پھر یہ کہ دوزخ کا منہ تنور کی طرح ہے. اوون جو تھا نا, نیچے سے, جیسے پہلے زمانے میں مٹی کا تنور بنتا تھا, نیچے سے کھلا ہوتا ہے اور اوپر سے تنگ. جب مومن گزر جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا, اور گناہگار مومن بھی شفاعت سے باہر نکال لیے جائیں گے. لیکن آخر میں وہ نظر الظالمین فیہا جثیا, جو پکے کافر ہوں گے جن کے اندر کچھ بھی ایمان نہ ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دیے جائیں گے. جسے آتا ہے کہ علیہ نار مؤصدہ. اب یہ جو بات ہے, وہ ان منکم اللہ واردھا کان علی ربک حتما مقضیا, کوئی بھی ایکسیپشنل کیس نہیں, تیرے رب کا ایسا فیصلہ جو طے شدہ ہو چکا. گزرنا تو ہوگا, لیکن ہم کبھی کم ہی سوچتے ہیں اس گزرنے کے بارے. دنیا میں اگر کہیں پتلی دیوار کے اوپر چلنا پڑے یا کسی باریک نیرو جگہ پر سے گزرنا پڑے تو کتنا خوف زدہ ہوتا ہے, جب کہیں سے پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو, جان گرنے کا ڈر ہو. لیکن آخرت کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں. اس سرکاری مہاجنی کی آواز میں بہت ہی اچھی آیات ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے ذرا آپ یہاں سے سن لیں.
ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
یہاں پر پھر ظالموں کی بات کی گئی ہے کہ کن ظالموں کو جہنم میں گرا ہوا ہی چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. ظالم وہ لوگ ہیں یہاں کہ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ یعنی حق کو قبول کرنے کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ دنیا کی عزت اور دنیا کی رونق. چونکہ ہمارے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں یا جو ہماری مجلس ہے یا جو ہمارے میل جول ہے وہ بہت شاندار ہیں، اس لیے ہم زیادہ حق پر ہیں. اور ایمان لانے والے چونکہ قربانیاں دے رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس بہت کچھ نہیں، اس لیے وہ حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی،